الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين ما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج بدھ کا دن ہے بدھ کے دن ہمارے ہاں حضرت مجدد الرفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف کا درس ہوتا ہے مکتوب نمبر 77 جو باری خان کی طرف صادر فرمایا اس بیان میں کہ خدا بے مثل و بے مثال کی عبادت اخلاص کے ساتھ کب حاصل ہوتی ہے اور اس کے مناسب بیان میں الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو بادس خدا ہر چہ پرستند ہیچ نست بے دولت است آن کی بہیچ اختیار کر دو بجز حق کے وہ جس کو پوچھتے ہیں ہیچ باطل ہے جو باطل کی کرے پوجا بڑا بدبخت و جاہل ہے بے مثل و بے مثال خدا تعالیٰ جل شانہ کی خالص عبادت اس وقت میسر ہوتی ہے جب کہ تمام ماسا اللہ کی غلامی سے آزاد ہو کر توجہ کا قبلہ ذات حدیت کے سوا اور کچھ نہ رہے اور اس توجہ کا مستحق یعنی علامت و نشانی حق سبحان و تعالیٰ کے انعام و اعلام رنج و علم دینے کا برابر ہونا ہے بلکہ اس مقام کے حاصل ہونے کے شروع میں رنج و علم انعام کی بنسبت زیادہ مرغوب و پسندیدہ ہوتا ہے اگرچہ آخر میں تفویض یعنی اپنا ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپر کرنے تک نوبت پہنچ جاتی ہے اور انعام و اعلام جو کچھ حق تعالیٰ کی طرف سے پہنچتا ہے اس کو زیادہ بہتر و مناسب جانتا ہے وہ عبادت جو جنت کی رغبت اور دوزہ کے خوف کی وجہ سے وہ حقیقت میں وہ عبادت اپنی عبادت ہے اور اس سے مقصود اپنی نجات اور خوشی ہے تا تو دربند خوشتن باشی عشق گوئی دروغزن باشی جب تلک ہے فکر اپنے آپ کی داستان عشق ہے جھوٹی تیری اس دولت کا حاصل ہونا فنا مطلق پر موقوف ہے اور یہ توجہ ذات حدیت کی طرف محبت ذاتیہ کا نتیجہ اور ولایت خاص محمدیہ اللہ صاحب الصلاۃ والسلام والتحیہ کے ظہور کا مقدمہ ہے اس نعمت عظمیٰ ولایت خاص محمدیہ کا حاصل ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کی کامل مطابقت پر موقوف ہے اس لیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت جو براہ نبوت اس کو عطا کی فرمائی گئی ہے اس کی ولایت کے مناسب ہے کیونکہ ولایت میں کلی طور پر سبحانہ وتعالیٰ کی طرف توجہ ہوتی ہے اور جب نبوت کے مقام دعوت ارشاد میں لے آتے ہیں تو نبی اسی نور کے ساتھ آتا ہے اور اسی کمال کو مخلوق کی توجہ کے ساتھ جمع کرتا ہے اور مقام نبوت کے کمالات حاصل ہونے کا سبب بھی وہی نور ہے اور اس لیے بعض اہل سکر بزرگوں نے کہا کہ نبی کی ولایت اس کی نبوت سے افضل ہے بس اسی لیے ہر پیغمبر کی شریعت اس کی ولایت کے مناسبت ہوتی ہے اور شریعت کے پیروی اس نبی کی ولایت تک پہنچنے کے لیے لازمی ہے اور اگر لوگ یہ سوال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بعض متبین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت سے کچھ بھی حاصل نہیں بلکہ دوسرے انبیاء کرام کے قدم پر ان کی ولایت سے سرکتے ہیں تو میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت تمام شریعتوں کی جامع ہے اور جو کتاب قرآن مجید آپ پر نازل ہوئی تمام آسمانی کتابوں کو شامل ہے بس اس شریعت کی پیروی گویا تمام شریعتوں کی پیروی ہے لہذا ہر شخص اپنی استعداد کے مطابق انبیاء کرام میں سے کسی ایک نبی کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے کہ جس سے اس کی ولایت کو اخذ کرتا ہے اس میں کوئی مذائقہ نہیں جبکہ میں کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت تمام انبیاء علیہ وسلم کی ولایتوں پر حاوی ہے بس ان ولایتوں تک پہنچنا اس ولایت خاصہ کے اجزاء میں سے کسی ایک جز تک پہنچنا ہے اور اس ولایت خاصہ محمدیہ تک نہ پہنچنے کا سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل درجے کی مطابقت میں کمی ہے اور کمی کے بھی مختلف درجات ہے اس لیے ولایت کے درجات میں تفاوت ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل درجے کا اقتباس ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت تک پہنچنا ممکن ہے یہ اعتراض اس وقت وارد ہوتا ہے جبکہ دوسرے انبیاء کرام کی شریعتوں کے متبین کو ولایت خاصہ موسم حاصل ہوتی اور جب ایسا نہیں تو اعتراض پھر کوئی وارد نہیں ہوتا الحمدللہ الذی انعم علینا وہدانا الی صراط المستقیم والدین القویم اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے ہم پر انعام فرمایا اور سیدھا راستہ اور مضبوط دین کی طرف ہدایت فرمائی صراط المستقیم اس دین کی مضبوط راستے اور واضح و روشن شریعت سے مراد ہے انک لمن المرسلین علی صراط المستقیم بے شک آپ رسولوں میں سے اور صراط المستقیم پر ہے اس حقیقت کی دلیل ہے رزقنا اللہ سبحانہ و ایاکم کمال اتباع شریعت علیہ الصلاۃ والسلام بحرمتی کم اتباہی و معظمی و اولیائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آمین اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل متبین اور بزرگ اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم کے طفیل آپ کی شریعت کی کامل ترین اتباع نصیب فرمائے اس دعا نامہ کا لانے والا چونکہ ان حدود یعنی آپ کی طرف جانے والا تھا اس لیے چند کلمات کے ساتھ محبت کے سوال کب دینے والا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ سبحانہ لدیکم, آپ پر سلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہو. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی جو فکر تھی وہ یہ تھی کہ جو افراد تفریق چاہے علمی لحاظ سے ہے اس کو دور کیا جائے اور جو تربیت کے لحاظ سے ہے وہ بھی دور کیا جائے. اس وجہ سے حضرت نے ہر موقع پر اس قسم کی تعدیل کے لیے ارشادات فرمائے ہیں. یہی حضرت کی مجددیت کی شان تھی. حضرت نے اس اعتدال کو جو کہ ضروری تھا اور وہ اعتدال تقریباً ہاتھ سے نکلا جا رہا تھا تو حضرت نے اس کے بارے میں ارشادات فرمایا, اور یہ جو مکتوبات شریف ہیں یہ اصل میں اسی طرف ہی ناشے ہیں. تو حضرت نے اس مکتوب شریف میں جو فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ بے مثل و بے مثال خدا تعالیٰ کی خالص عبادت اس وقت میسر ہوتی ہے جبکہ تمام ماسو اللہ کی غلامی سے آزاد ہو کر توجہ کا قبلہ ذات احدیت کے سوا اور کچھ نہ رہے. اصل میں بات یہ ہے کہ بہت سارے فورسز ہمارے اوپر ہر وقت کام کر رہے ہیں. نفس کی جو خواہشات ہیں یہ ہمارے ساتھ ہر وقت لگی ہوئی ہیں. جس وقت کسی کے نفس کی کوئی خواہش اس کے دل میں جاگزین ہوتا ہے تو اس کو قرآن میں بھی اسی کی تلاش ہوتی ہے, اس کو حدیث میں بھی اسی کی تلاش ہوتی ہے, اس کو نماز میں بھی اسی کی تلاش ہوتی ہے, اس کو ذکر میں بھی اسی کی تلاش ہوتی ہے. اس سے خلاصی نہیں پاتا, اس سے خلاصی نہیں پاتا, ہر وقت اسی فکر میں جاگزین ہوتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ خالص عبادت لوجہ اللہ جو کہ صحابہ کرام کی شان تھی, یریدون وجہ, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, یہ تب حاصل ہو سکتی ہے جب ما سوا اللہ یعنی اللہ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے آزاد ہو جائے, ان سے آزاد ہو جائے. کسی کو شہرت چاہیے ہوتا ہے وہ اس کا غلام ہے, کسی کو لذت چاہیے وہ اس کا غلام ہے, کسی کو مال چاہیے اس کا غلام ہے, کسی کو صحت چاہیے اس کا غلام ہے, کسی کو اور کوئی مسئلے کا حل چاہیے وہ اس کا غلام ہے. اس وقت تک جب تک ان تمام چیزوں کے جو غیر اللہ ہیں ان سے خلاصی نہ ہو تو خالص عبادت میسر نہیں ہو سکتی. یہ اللہ بدر نے ارشاد فرمایا. تب یہ ہو سکتا ہے جب انسان مکمل فنا حاصل کر لے, تمام خواہشات اس سے منہ موڑ لیں. میں آپ کو اس کا ایک واقعہ بتاتا ہوں جو ہوا ہے, واقعتاً ہوا ہے. غزوہ مطمئن جس میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے, عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شہید ہوئے, تیسرے ساتھ تو بھی خالد بن ولید کے ہاتھ پر فتح ہوئی تھی, تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ بڑی جس کو کہتے ہیں نا جس کو بے جگری کے سر لڑے, اور جو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ کے بارے میں ان کو اپنے اندر کچھ کمزوری محسوس ہوئی, آگے بڑھنے میں کمزوری محسوس ہوئی. اس وقت اس نے اپنے آپ سے مخاطب کیا, اے عبداللہ تجھے اس لیے کمزوری ہے کہ تیری بیویاں ہیں سب کو طلاق, تیری زمینیں ہیں سب اللہ کے راستے میں صدقہ, تیرے غلام ہیں سب آزاد. یہ اس نے کہہ دیا, اور جب تمام چیزوں سے کٹ گئے تو بس اس کے بعد پھر میں دھنیواد لڑے اور شہید. بعد میں صحابہ میں سے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں دونوں کو دیکھا. حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ کا تخت بالکل سیدھا ہے, ٹھیک ٹھاک, اس میں کوئی جھول نہیں. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کا تخت تھوڑا سا ٹیڑھا ہے ایک طرف سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعبیر پوچھی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اتنی سی بات تھی کہ جعفر تیار کو وسوسہ بھی نہیں آیا, بالکل وہ تو بس فوراً ہی. اور عبداللہ بن رواحہ جو کہ وسوسے پہ غالب تو ہو گئے لیکن آیا تو تھا, توجہ تو ہوئی تھی, تو تھوڑا سا فرق ان کے مقابلے میں محسوس ہو گیا. اللہ جل شانہ کہ ہاں سارے اعمال جاتے ہیں اور اللہ تعالی بہتری انصاف فرمانے والے ہیں. رستہ سب کے لیے کھلا ہے, اختیار سب کو دیا گیا ہے, مواقع سب کے سامنے ہیں. اب ان مواقع کو جو استعمال کرتا ہے حق کے لیے تو اسی طریقے سے جاتا ہے, آگے بڑھتا ہے اور اللہ کے ہاں مقامات پاتا ہے. اور جو درمیان میں آگے پیچھے تھوڑا بہت ہوتا ہے تو ظاہر اس کے حساب سے کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. تو فرمایا کہ اس وقت انسان کو خالص عبادت میسر ہو سکتی ہے جب ماں سو اللہ کی غلامی سے مکمل آزادی ہو. دفتروں میں ہم دیکھتے ہیں باس کا خیال ہوتا ہے اور حق بات سے انسان گنگ ہو جاتا ہے, کاروبار کے خیالات ہوتے ہیں, کاروبار کو بڑھانے چڑھانے کا, اس وقت حق سے انسان پیچھے رہ جاتا ہے. کبھی ناک نکٹ جائے, نہ کیا کہے گا, اس کی وجہ سے انسان پیچھے رہ جاتا ہے. تو یہ جو چیز ہے ماں سو اللہ سے آزادی, یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. اپنے آپ کو فانی کرنا پڑتا ہے, اپنے آپ کو فنا کرنا پڑتا ہے, گویا کہ اپنے نفس کو روندنا پڑتا ہے. آج پھر کہیں ظاہر یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے. دوسری علامت نشانی یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے انعام اور اعلام یہ برابر ہو جائے. سبحان اللہ, اللہ پاک انعام دے تب بھی اس پر راضی, بلکہ خوش اور تکلیف دے تب بھی اس پر راضی. انعام اور اعلام, اصل میں وجہ کیا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. اللہ جل شانہ ہم پر ہم سے زیادہ مہربان ہے, اس پر ہم ہزار اور لاکھوں مرتبہ قسم کھا سکتے ہیں. پرفیکٹ بات ہے, اللہ تعالی ہم پر ہم سے زیادہ مہربان ہے. پھر اللہ جل شانہ ہم کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں, ہماری کمزوریوں صلاحیتوں تمام چیزوں کو جانتے ہیں, اچھی طرح جانتے ہیں. پھر اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اگر کسی کو نعمت نہیں دے رہا تو نعمت کی کمی ہونے کی وجہ سے نہیں, وہ تو مخلوقات کے ساتھ بات ہے کہ وہ ان کے ہاں کمی ہوگی تو نہیں دے سکیں گے. کسی وقت کمی پائی جائے گی تو نہیں دے سکیں گے, اور جب کمی نہیں ہوگی تو دے دیں گے. اللہ کے ہاں تو اس قسم کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی, اللہ تعالیٰ تو پیدا فرمانے والے ہیں. لہٰذا یہ بات تو نہیں کہ اللہ کے ہاں کس چیز کی کمی ہے لہٰذا انعام نہیں ملا. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں انعام اور اعلام جو ہے یہ اصل میں تشکیل کی بنیاد پر ہوتا ہے, پرچے کی بنیاد پر ہوتا ہے. ہر شخص کا پرچہ علیحدہ ہے, کسی کا انعام کا ہے, کسی کا اعلام کا ہے. اور ممتحن اگر منصف ہو تو اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ مجھے سوال کون سا دے دیا، یہ نہیں ہو سکتا. تو جب یہ والی بات ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر انعام آتا ہے تو وہ بھی ایک پرچہ ہے، اور اگر انعام آتا ہے تو وہ بھی ایک پرچہ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کا آخرت کی زندگی کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے. آپ کے ایگزامینیشن ہال میں جو 3 گھنٹے کا پرچہ ہے اس کا آپ کی زندگی کے ساتھ ایک فائنائٹ ریشو ہے، ایک نسبت ایگزسٹ کرتی ہے اس کی. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا اتنا لاکھوں حصہ ہے. اب اگر کسی کی 100 سال بھی زندگی ہو تو 100 کو 365 سے ضرب دو، اس کو 24 گھنٹے ضرب، اس کو 3 پر تقسیم کر لو، یہی روشو نا، تو کتنا بنتا ہے آئی؟ تو اب یہ جو ہے نا، مطلب اس کا کچھ ہے ریشو ہے، صرف ایک پرچے کا بتا رہا ہوں، اور اگر کئی پرچے ہو تو اس کو اتنے سے ضرب دے دو. تو اس کا آپ کے زندگی کے ساتھ ایک ریشو ہے، لیکن آپ کی 100 سال کی زندگی کی آخرت کی 50,000 سال کے ساتھ جو ایک دن ہے اس کے ساتھ جو ریشو بنتا ہے وہ صرف 3 منٹ بنتا ہے. اگر وہ 24 گھنٹوں کو فرض کیا جائے تو یہ 3 منٹ بن جائیں گے. تو اس کے کیا ریشو ہے، اس کی کیا نسبت ہے؟ اب ایگزامینیشن ہال میں آپ پریشانی میں ہے یا خوشی میں ہے، اس پر آپ سوچیں گے، اس پر سوچیں گے، اس کے جو نتیجہ آتا ہے اس پر آپ خوش ہوں گے. اگر آپ کو وہاں سوفا سیٹ پر بٹھا دیا جائے اور کنڈیشن میں بٹھا دیا جائے اور ساتھ آپ کو فینٹا کوکا کولا بھی پیش کیا جائے اور ساتھ مطلب تمام چیزیں اٹینشن سارے سے آپ کو سلوٹ کر رہے ہوں اور پھر آپ پیپر میں فیل ہو جائے تو وہ اچھا رہے گا؟ یا آپ کو چتر مار رہے ہوں اور آپ کامیاب ہو جائیں وہ اچھا ہوگا؟ ظاہر مطلب یہ کہ 3 منٹ کی کیا حیثیت ہے؟ یہ میں نے صرف ایک دن کی بات کی ہے، تو کیا قیامت میں صرف ایک دن ہوگا؟ وہ تو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. اس لحاظ سے یہاں کے تکلیف اور یہاں کی خوشی اس کا کوئی حساب نہیں ہے آخرت کی خوشی اور آخرت کے تکلیف کے ساتھ. اس کو آپ صرف اللہ تعالی کی طرف سے ایک آزمائش سمجھے. خوشی بھی آزمائش ہے، تکلیف بھی آزمائش ہے. اگر ایک شخص ہے اس کا کوئی دنیا کا مسئلہ حل نہیں ہوا، پوری زندگی میں ہر جگہ سے دھتکارا گیا، ہر جگہ سے مارا گیا، ہر جگہ سے پریشان کیا گیا، لیکن اس کو جو تکلیف پہنچی ہے اس تکلیف پر جو اجر اس کو ملے گا اس کو دیکھ کر جن کو وہ اجر نہیں ملا ہوگا وہ افسوس کریں گے، کاش ہمارے جل کینچیوں سے کاٹے جاتے، آج ہمیں یہ اجر مل جاتا. حدیث شریف. تو پتہ چل گیا کہ رنج و الم، انعام و الام، یہ جو اللہ تعالی کی طرف سے ہے اس میں کوئی فرق نہ ہو، اللہ کی تشکیل پر کوئی اعتراض نہ ہو، شکوہ نہ ہو، اس کو خوشی سے قبول کر لے اور اس کے تقاضے پہ عمل کر لے، یہی مطلب ایک تفویض کا مقام ہے. وَفَوِّدُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، یہ ہمارے تمام مسئلوں کا حل ہے. اور یہ اتنا مؤثر حل ہے کہ جو عارفین ہیں انہوں نے اس میں جو راحت ہوتی ہے اس سے پناہ مانگی ہے. تفویض کے ساتھ جو راحت ہوتی ہے اس سے پناہ مانگی ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ یہ محض اللہ کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اپنے نفس کے کو کوئی حصہ اس میں نہیں رکھنا چاہتے. تو وہ عبادت جو جنت کی رغبت اور دوزخ کے خوف کی وجہ سے، وہ تو اپنی عبادت ہے، اپنی خوشی کے لیے ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ کا وہ نہیں ہے. ایک بات یاد رکھنی چاہیے، اللہ جل شانہ کا جو نظام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ لوور موسٹ کے حساب سے ہوتا ہے، لوور موسٹ کے حساب سے ہوتا ہے تاکہ سارے لوگ کچھ نہ کچھ حاصل کر لیں، وہ ہائر موسٹ کے حساب سے نہیں ہوتا، اس کے لیے ایکسٹرا ہوتا ہے. جیسے فرائض بہت محدود ہیں، فرائض بہت محدود ہیں، فرائض کو آپ دیکھیں تو 5 نمازیں ہیں، 30 روزے ہیں، ایک دفعہ زکوٰۃ ہے ہر سال میں، پوری زندگی میں ایک دفعہ حج ہے، فرائض محدود ہے. لیکن نوافل اللہ محدود ہیں، فرائض پر بنیادی فیصلہ ہوتا ہے، نوافل پر مقامات کا تعین ہوتا ہے. کیونکہ فرائض میں سارے اقسام ہو سکتے ہیں، فرائض میں سارے اقسام ہو سکتے ہیں کیونکہ سب نے کرنا ہے، لیکن نوافل میں اختیار دیا گیا ہے، کرو نہ کرو، کرو تو یہ ملے گا، نہ کرو تو کوئی پرواہ نہیں. یہ نوافل کی، اسی وجہ سے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں تصوف کا پہلا قدم مستحبات کی رعایت ہے، تصوف کا پہلا قدم مستحبات کی رعایت ہے. یعنی ایسا شخص جو صوفی ہوتا ہے وہ مستحبات کا شوقین ہوتا ہے، اس کو اس کا ادراک ہوتا ہے، اس کو اس کا خیال ہوتا ہے، وہ اس کے ذریعے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ قرب انسان کو قرب بالفرائض ہوتا ہے، فرائض کے ذریعے سے سب سے زیادہ. لیکن نوافل کے بارے میں فرمایا کہ انسان نوافل کے ذریعے سے ترقی کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کا ہاتھ بن جاتے جس سے پکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زبان بن جائے جس سے گفتگو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ بن جائے جس سے وہ دیکھتا ہے. یہ چیز نوافل کے ساتھ ہے، یہ فرائض کے ساتھ نہیں ہے، یہ نوافل پر ملے گا. لیکن نوافل پر تب ملے گا جب فرائض پورے ہوں. اگر فرائض پورے نہیں اور نوافل کوئی کر رہا ہے تو اس سے بڑا ہمک کوئی نہیں، کیونکہ فرائض کے مقابلے میں نوافل کا کوئی خاص ویلو نہیں ہے نظر. لیکن آخری فائنل جو ڈیسیشن ہے وہ نوافل اور فرائض چونکہ اس کے مجموعے پر ہے، لہذا جن جن کے فرائض سارے مکمل ہے ان میں مقابلہ تو صرف نوافل کا ہوگا. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، مقابلہ پھر اس پر ہوگا، لہذا نوافل کی قدردانی ہوتی ہے. اس دولت کا حاصل ہونا فنا مطلق پر موقوف ہے. جیسے میں نے عرض کیا، جب تک انسان مکمل فانی نہیں ہوتا، تمام خواہشات کو جب تک وہ سرنڈر نہیں کرتا، اپنے دل میں صرف اور صرف اور صرف اللہ کو نہیں بساتا، اس وقت تک یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی، اس وقت تک یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی. اور یہ توجہ ذات احدیت کی طرف، محبت ذاتیہ کا نتیجہ اور ولایت خاصی محمدی علیہ صاحب السلام و تحیہ کے ظہور کا مقدمہ ہے. یعنی ذات کی محبت، ایک ہوتا ہے صفات کی محبت. صفات کی محبت میں انسان اپنی ذات کو لیتا ہے، صفات کی محبت میں اپنی ذات کی محبت لیتا ہے، اور ذات کی محبت میں اللہ کی ذات کی محبت لیتا ہے. ایک شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس لیے محبت کرتا ہے کہ اس کو مالدار بنایا ہے، جب اس کا مالدار ہونا ختم ہوگا تو اس کے اللہ کی ذات محبت ختم ہو جائے گی، تو غرض کی محبت ہے، غرض کی محبت ہے. تو جو صفات کی محبت سے نکل کر ذات کی محبت میں آئے گا، چونکہ یہ خاصا ہے محمدی نسبت والوں کا، جس پر حضرت نے بہت بڑا کلام کیا ہے حقیقت جذب و سلوک میں، جو مکتوب شریف اپنے بھائی کے نام لکھا تھا اس میں بڑا کلام فرمایا ہے اس پر. محمدی مشرب جس کو ہم کہتے ہیں محمدی مشرب آئے, تو یہ اس کی طرف فرمایا کہ اس کی طرف ایک مقدمہ ہے, وہاں اس کے آثار شروع ہو گئے. اس لیے ہر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت جو برائے نبوت اس کو عطا فرمائی گئی ہے اس کے ولایت کے مناسب ہے, یعنی وہ جو ولایت اس نبی کا ہے, یعنی وہ تعلق جو اللہ کا اس نبی کو حاصل ہے اس کے بنیاد پر ہے. نبوت میں مخلوق کی طرف لوٹایا جاتا ہے, ولایت میں اللہ کی طرف انسان جاتا ہے. نبوت میں مخلوق کی طرف لوٹایا جاتا ہے اور ولایت میں اللہ کی طرف جاتا ہے. یہ چونکہ نبوت میں لوٹایا جاتا ہے لہٰذا وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے, اللہ پاک کا پیغمبر ہوتا ہے, اللہ جل شانہ کی طرف سے مرسل ہوتا ہے. کیونکہ ولایت میں کلی طور پر حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہوتی ہے, وہ جب نبوت کے مقام دعوت ارشاد میں لے آتے ہیں تو وہ نبی اسی نور کے ساتھ آتا ہے جو اس کو ولایت میں حاصل تھی, دوبارہ واپس اسی کے ساتھ آتا ہے, دوبارہ اسی کے ساتھ آتا ہے اور اسی کمال کو مخلوق کی توجہ کے ساتھ جمع کرتا ہے. جتنا کمال اس کو اس ولایت میں حاصل ہے وہ اسی کمال کے ساتھ مخلوق کی طرف آتا ہے تشکیل کے طور پر, اور مقام نبوت کے کمالات حاصل ہونے کا سبب بھی وہی نور ہے. کیونکہ جس کمال توجہ اللہ کے ساتھ وہ اللہ کی طرف گیا ہے اور اللہ پاک نے اس کو قبول فرما کر اس کو مخلوق کی طرف لٹھایا ہے, اس کا مقام اس کے لحاظ سے ہے. اور اس لیے بعض اہل سکر بزرگوں نے کہا کہ نبی کی ولایت اس کی نبوت سے افضل ہے. اہل سکر کا فرمایا, اہل سکر سے مراد یہ ہے کہ کچھ چیزیں ان کے ذہن میں نہیں آ سکی, علم نہیں ہوا ان کو. ہاں, جیسے نشے میں کوئی ہوتا ہے تو نشے میں کسی خاص چیز کی طرح بھی ہوتا ہے نشارہ, وہ ہوش میں نہیں ہوتا. تو ان کی نظر صرف توجہ اللہ پر تھی جو ولایت میں ہے, لہٰذا انہوں نے کہا کہ نبی کی ولایت ان کی نبوت سے افضل ہے, حالانکہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ نبوت اللہ کا فعل ہے اور ولایت بندے کا ہے. ولایت میں انسان خود اللہ کی طرف جاتا ہے اختیاری طور پر, اور نبوت میں بھیجا جاتا ہے غیر اختیاری طور پر. تو جو اللہ کا فعل ہے اس کے مقابلے میں مخلوق کے فعل کی کیا حیثیت ہے؟ ہاں جی, بس اسی لیے ہر پیغمبر کی شریعت اس کی ولایت کے مناسب ہوتی ہے. اس کی جو پیغمبر کی جو شریعت ہے وہ اس ولایت کے مقام کے حساب سے ہوتی ہے, جتنا مقام اس کو حاصل ہے اس شریعت کی پیروی اس نبی کی ولایت تک پہنچنے کے لیے لازمی ہے. اور اگر لوگ یہ سوال کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بعض متبعین کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت سے کچھ حاصل نہیں بلکہ دوسرے انبیاء کرام کے قدموں پر ہے, ان کی ولایت سے حصے رکھے ہیں, تو میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی شریعت تمام شریعتوں کی جامع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وقت بات پہنچی تو اس میں موسوی شریعت بھی آ گیا, عیسوی شریعت بھی آ گیا, ابراہیمی شریعت بھی آ گیا, آدمی شریعت بھی آ گیا, ساری شریعتیں اس میں جمع ہو گئی. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رنگ کو لیے ہوئے ہیں, سفید رنگ میں سارے رنگ شامل ہوتے ہیں, سفید رنگ میں سارے رنگ شامل ہوتے ہیں, سرخ بھی شامل ہوتا ہے, بنفشی بھی شامل ہوتا ہے, ہاں جی, زرد بھی شامل ہوتا ہے. اور جو کتاب قرآن مجید آپ پر نازل ہوئی ہے تمام آسمانی کتابوں کو شامل ہے. بس اس شریعت کی پیروی گویا تمام شریعتوں کی پیروی ہے. اب اگر مثال کے طور پر کوئی سفید رنگ کا کسی جوز کو لیا ہوا ہے, مثلا اس نے سرخ رنگ لیا ہوا ہے, تو وہ بھی تو سفید کا ہی جوز ہے, اور کسی نے بنفشی لیا ہے تو وہ بھی سفید کا ہی جوز ہے. اس وجہ سے جس نبی کے شریعت پر بھی جس نبی کے قدم پر بھی کوئی ہو تو بالآخر وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, ہاں جی, یہ فرمایا ہے. بس اس شریعت کے پیروی کو تمام شریعتوں کے پیروی, لہٰذا ہر شخص اپنے استعداد کے مطابق انبیاء کرام میں سے ایک نبی کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے کہ جس سے اس کی ولایت کو اخذ کرتا ہے, اس میں کوئی مذاقہ نہیں. جبکہ میں کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت تمام انبیاء کرام و تسلیمات کی ولایتوں پر حاوی ہے. اس پر بڑے تفصیل کے ساتھ بات کی حضرت نے حقیقت جذب و سلوک میں. اگر کسی کو اس کی تفصیل دیکھنی ہو تو اس کتاب میں دیکھ سکتے ہیں. بس ان ولایتوں تک پہنچنا اس ولایت خاصہ کے اجزاء میں سے کسی ایک جز تک پہنچنا ہے, اور اس ولایت خاصہ محمدیہ تک نہ پہنچنے کا سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل درجے کے مطابق میں کمی ہے, اور کمی کے بھی مختلف درجے ہیں. اس لیے ولایت کے درجات میں بھی تفاوت ہوتا ہے, اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل درجے کا اتباع حاصل ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت تک پہنچنا ممکن ہے. یہ اعتراض اس وقت وارد ہوتا ہے جب دوسرے انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں کے متبین کو ولایت خاص محمدی علیہ السلام حاصل ہوتی, اور جب ایسا نہیں تو اعتراض بھی کوئی وارد نہیں ہوتا. الحمدللہ الذی انعم علینا وہدانا الی صراط المستقیم والدین القیم. اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے ہم پر انعام فرمایا اور سیدھے راستے اور مضبوط دین کی طرف ہدایت فرمائی. صراط المستقیم اس دین کی مضبوط راستے اور واضح روشن شریعت سے مراد ہے. انک لمن المرسلین علی صراط المستقیم. آپ سب کا طریقہ بالکل سیدھا صراط مستقیم کا طریقہ ہے. جو آپ سب کے مکمل طریقے پر ہے وہ مکمل اسلام پر ہے, مکمل صراط مستقیم پر ہے. رزقنا اللہ سبحانہ و ایاکم کمال اتباع شریعتی علیہ الصلوۃ والسلام بحرمت کمل اتباعی و معظم اولیائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. آمین. اس دعا نامہ کا لانے والا چونکہ ان حدود انہیں اپنی طرف جانے والے, اس لیے ان چند کلمات کے ساتھ محبت کے سر کر کر دینے والا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مکتوب نمبر 78. یہ مکتوب بھی جباری خان کی طرف صادر ہوا. سفر در وطن اور سیر آفاقی و انفسی کی حقیقت و معنی کے بیان میں, اور اس بیان میں کہ اس دولت کا حاصل ہونا صاحب شریعت علیہ الصلوۃ والسلام کے اتباع سے وابستہ ہے. حق سبحانہ وتعالی حضرت علی مصدر الصلوۃ والسلام و تحیہ کی شریعت حق کے راستہ پر استقامت مرحمت فرمائے. چند دن ہوئے کہ دہلی اور آگرہ کے سفر سے واپسی واقع ہوئی ہے, اور وطن معلوم پیارے وطن میں آرام حاصل ہوا ہے. حب الوطن من الایمان. وطن کی محبت ایمان کی عمر میں ہے. شامل حال وطن میں پہنچنے کے بعد اگر سفر ہے تو وطن میں ہے. سفر در وطن مشائخ خاندان نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرار کا کابرین کے مقرر اصولوں میں سے ہے. حضرت ہر وقت اپنے طریقہ کار کی تشریح میں دائے مگن رہتے, لہذا ایک حال جو کہ ان کے ساتھ تھا یعنی سفر اپنے وطن میں تھے, اس سے بھی ایک خاص اصطلاح کی طرف ان کا ذہن منتقل ہو گیا, اور وہ سفر در وطن یہ باقاعدہ ایک اصطلاح ہے, اس طرف چلے گئے. اس سفر کی چاشنی اس طریق میں ابتدا ہی میں میسر ہو جاتی ہے, اور اندراج النہایت فی البدایت ابتدا میں انتہا کے درج ہونے کے طریق پر حاصل ہو جاتی ہے. کارکنان قضاء و قدر اگر اس گروہ میں سے کسی جماعت کو مرزوب سالک بنانا چاہتے ہیں تو بیرونی یعنی آفاقی کے سیر میں ڈال لیتے ہیں. اس سیر آفاقی کے تمام مکمل ہونے کے بعد سیر انفسی میں, کہ جس سے مراد سفر در وطن ہے, کچھ آرام دیتے ہیں. ایکار دولت استکنو تا کرا رسد. ترجمہ بڑی اعلی دولت دیکھیے اب کس کو ملتی ہے. انی ان لرباب النعیم نعیم ہوا. مبارک نعمت جنت کی ہوں ارباب جنت. اس نعمت عظما تک پہنچنا سید اولین و آخرین علیہ والا علی من الصلاۃ والسلام من التحیات کملہ کے اتباع سے وابستہ ہے. جب تک اپنے آپ کو پوری طرح شریعت میں گم نہ کرے, اور عوامر کے بجائے لانے اور نواحی سے رک جانے کے ساتھ پوری طرح آراستہ نہ ہو جائے, اس دولت و نعمت کی خوشبو جان کے دماغ تک نہیں پہنچ سکتی. شریعت کی مخالفت کے باوجود اگر بال برابر ہی ہو, احوال مواجید اگر حاصل ہو جائے تو سب داخل استدراج ہیں. آخرکار اس کو رسوا اور ذلیل کریں گے. محبوب رب العالمین علیہ السلام افضل من تحیات اکمل کے اتباع کے بغیر خلاصی عذاب آخرت سے رہائی ممکن نہیں. چند روزہ زندگی کو سبحان تعالیٰ پسندیدہ کام مشغول رکھنا چاہیے. یہ کیا زندگی اور کون سا عیش ہے کہ شخص کا مولا آقا اس کے فعل سے ناراض ہو. حق سبحان و تعالیٰ اس کے تمام کلی و جزی حالات پر مطلع اور حاضر و ناظر. شرم کرنی چاہیے. مشہور یہ ہے کہ حدیث سے امام صحابہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, اس کی صحیح ادائیگی جو ہے نا, جو حب الوطن من الایمان, لیکن اس کے معنی سے یہ سفر وطن سے مراد سیر انفسی ہے, اس کو جذب بھی کہتے ہیں. سلسلہ علی نقشبندی بزرگوں کی ابتدائی سے اس سیر حاصل ہو جاتی ہے, اور سیر افاقی اسی سیر کے زمن میں طے ہو جاتی ہے, اور دوسرے سلسلوں میں سیر افاقی سے کام کی ابتدا ہوتی ہے, اور ان کی انتہا سیر انفسی کے ساتھ ہوتی ہے. سیر انفسی کام کا ابتدا ہونا سلسلہ نقلی نقشبندی کی خصوصیت ہے. وہ اندراج درد نے کیا یہی مانے کہ سیر انفسی جو کہ دوسروں کی نہایت ہے, اس سلسلے کا قابل کی بدایت ہے. سیر افاق کی مطلوب کو اپنے سے باہر ڈھونڈنا ہے, اور سیر انفسی اپنے آپ میں آنا اور اپنے دل کے گرد پہنا.
اصل میں بہت جلدی کر لیتے ہیں لوگ
کسی چیز کو سمجھے بغیر لے لیتے ہیں, جس کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں. حضرت کو اپنے سلسلے کے برکات اور فضائل کا بھی پتہ تھا, اور ساتھ ساتھ اپنے سلسلے کے مشکلات کا بھی پتہ تھا. لہذا حضرت نے موقع بموقع اس کے بارے میں ارشادات بیان فرمائے ہیں. جتنے بھی دوسرے سلسلے ہیں حضرت نے بھی ابھی بیان فرمایا, اس میں ابتدا سلوک سے ہوتی ہے اور جذب پر اختتام ہوتا ہے. سلوک باقاعدہ ہوتا ہے, جذب بے قاعدہ ہوتا ہے, انسان کے بس میں نہیں, وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. اور ہم اختیاری چیزوں کے مکلف ہیں, غیر اختیاری چیزوں کے مکلف نہیں ہیں. اس طریقے سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا تھا, یعنی سیر آفاقی, پھر اس کے بعد سیر انفسی, یعنی پہلے سلوک, پھر اس کے بعد جذب. قادریہ, چشتیہ, سوروردیہ, شاذلیہ, سب سلسلے اس پہ چل رہے تھے. خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا جب وقت آ گیا تو انہوں نے دیکھا کہ لوگوں میں وہ شوق نہیں رہا سلوک کو طے کرنے کا, کیونکہ سلوک میں مجاہدہ ہوتا ہے, اور مجاہدے کے لیے نفس تیار نہیں ہوتا, نفس مخالفت کا نام ہے. لہذا انہوں نے اس کا حل یہ فرمایا کہ جو توجہ روح کو حاصل تھی جسم میں آنے سے پہلے, اس توجہ تک رسائی ہو جائے تو اس کے ذریعے سے جذب حاصل ہو جائے, اور جب جذب حاصل ہو جائے تو جذب کے ذریعے سے اس شوق کے ساتھ پھر بعد میں سلوک بھی طے کرا دیا جائے. یہ طریقہ تھا, یہ پلاننگ تھی. حضرت نے ایک اور مکتوب میں اس کی وضاحت فرمائی تو جو جذب اس وجہ سے حاصل ہوتا ہے وہ جذب مبتدی ہوتا ہے, وہ جذب منتہی نہیں ہوتا. جذب منتہی ہوتا ہے سلوک طے کرنے کے بعد, جیسے پہلے ہوا کرتا تھا. یہ تو صرف ایک آرٹیفیشل انیشیل مینجمنٹ ہے کہ جذب کو پہلے کر لو تاکہ اس شوق سے آپ سلوک کو طے کر سکیں. مقصود تو سلوک کو طے کرنا ہے, اختیاری اختیار ہے. اس وجہ سے حضرت کو اس کی فکر تھی کہ لوگ کہیں سلوک کو چھوڑ نہ دے, جو اصل مقصود ہے. تو حضرت نے اس پر بڑا ہی تفصیلی کلام فرمایا جس کو حقیقت جذب و سلوک میں لایا گیا ہے, اور اس کی تشریح کے ساتھ ہے کہ صرف جذب پہ اگر کوئی رہ جائے اور سلوک طے نہ کرے تو ان کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے, ان کو کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں. اس وجہ سے حضرت نے اس کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ تفصیلی کلام فرمایا, حق ادا کیا. اب آج کل جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو نقشبندی سلسلے واقعتاً سلوک کو چھوڑ چکے, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, بالکل نظر آ رہا ہے, نظر آ رہا ہے. جنہوں نے سلوک کو چھوڑا اور صرف جذب پر ہی تکیا کیے رہے, ان کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے آپ حضرات کو اندازہ نہیں ہے.
بڑے مسائل کے شکار ہو رہے ہیں. اصلاح نہیں ہو رہی بلکہ اصلاح نما بگاڑ ہو رہا ہے. مسائل شروع ہو گئے. خدا کی شان یہ حالات جیسے پیدا ہوئے اللہ کا شکر ہے کہ مکتوب سامنے آ گیا. جیسے کہ بالکل کمال کی بات یہ ہے کہ حضرت کے مکتوبات کی جتنی بھی تشریح ہوئی ہے 207 تک ہوئی ہے. 287 ہے یہ, 287 درمیان میں آئے نہیں. اس وجہ سے جس وقت اس کتاب کو ہم نے چھاپا, یہ کتاب انگلینڈ پہنچی اس کی سافٹ کاپی, تو وہاں ایک شیخ الحدیث ہے جو وہاں کے مشہور شیخ الحدیث ہے اور نقشبندی سلسلے سے بھی تعلق رکھتا ہے. ان نے جب اس کو پڑھا کہتے ہیں کمال ہے, ہم نے بھی تو مکتوبات شریف پہ کام کیا ہے, یہ چیز ہمارے سامنے نہیں آئی تھی. اور بہت خوش ہوئے اس پر. اور ایک نقشبندی شیخ نے مجھے ای میل کیا کہ میں اب آپ کا مرید ہوں, آپ مجھے بالکل نہیں ہے سرے سے سارا کچھ کرائیں, جو جن نے مجھے جاتی ہے بس وہ سمجھے کہ وہ نہیں ہے, بس اب میں نہیں اسرے سے سب کچھ کر رہا ہوں. اور مجھے کل میل کیا کہ جتنے مجھ سے بیعت ہے وہ میں آپ کی طرف ٹرانسفر کر رہا ہوں, جن میں کچھ نو مسلم بھی ہے انگریز بھی ہے, سب وہ جو ہے نا اب آپ کی طرف میں وہ کر رہا ہوں تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے. انہوں نے اس چیز کو واقعتاً محسوس کیا, واقعتاً محسوس کیا. تو حضرت کو اس چیز کی فکر تھی, اس وجہ سے انہوں نے اس پر الحمدللہ پورا کلام کر دیا ہے. اب جو کتاب میں ہے وہ ہماری بات نہیں ہے, وہ حضرت کی بات ہے, ہماری بات نہیں ہے, ہم اس کے ذمہ دار ہی نہیں ہیں, ہم تو اس پر بات بھی نہیں کر سکتے تھے. ہم نے تو نقشبندی کی طریقے سے کام بھی نہیں کیا تھا, ہم تو اس پر بات بھی نہیں کر سکتے تھے. یہ تو حضرت نے جو چونکہ مجدد تھے, وہ حضرت بات نہ کر سکتے تو کون کر سکتے. تو انہوں نے اپنا ماشاء اللہ جو اپنے جو فرض ادا کر دیا ہے, بالکل وضاحت کے ساتھ یہ چیز موجود ہے, صرف پیش کرنے کی ہمیں ظاہر وہ ہے سعادت حاصل ہے کہ ہم اس کو پیش کر رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, اور صرف اس پیش کرنے پہ بڑی بشارت ہے الحمدللہ. صرف اس پیش کرنے پر کام تو حضرت کا اپنا ہے, ہمارا تو نہیں ہے. ہم لوگ کسی کے اوپر انگلی نہیں رکھ سکتے کہ فلاں ایسا ہے, یہ ہمارا ڈومین ہی نہیں. لیکن حضرت کی بات تو آگے بڑھا سکتے ہیں نا, حضرت کی بات تو ہمارے لیے بھی ہے, سب کے لیے, ہر ایک کے لیے. لہٰذا حضرت کی بات کو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں, اور ماشاءاللہ یہ جو بھی مکتوبات شریف کے درس میں شامل ہوتے رہے ہیں ان کے سامنے بات کئی بار تفصیل کے ساتھ آئی ہے, تو ظاہر ہے مجبور یہ بتانا پڑتا ہے. بالفرض اگر لوگ جان لے کہ کوئی شخص ان کے ناپسندیدہ افعال اور عیبوں سے واقف ہو جائے گا, تو ایسی صورت میں اس کے سامنے ان سے کوئی ناشائستہ امر واقع نہیں ہوتا, اور وہ نہیں چاہتا کہ وہ شخص ان کے عیبوں پر مطلع ہو جائے, تو پھر ان پر کیا مصیبت ہوئی؟ کیا سبحان تعالیٰ کو حاضر ناظر جاننے کے باوجود کچھ خوف نہیں کرتے؟ اور یہ کیسے اسلام ہے کہ حق تعالیٰ کو شخص کے برابر بھی نہیں سمجھتے؟ نعوذ باللہ سبحانہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کیا پناہ مانگتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے جددو ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ, اپنے ایمان کو کلمہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے تازہ کرتے رہو. چلو اس حدیث شریف پہ عمل ہو جائے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مطابق عظیم الشان کلمہ سے ہر وقت ایمان کو تازہ کرتے رہنا چاہیے, اور حق سبحانہ تعالیٰ کے بارگاہ میں تمام ناپسندیدہ افعال سے توبہ کرنا چاہیے. توبہ بھی کر لیں, اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں تمام گناہوں سے, چھوٹے یا بڑے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے, قصدن ہوئے خطا سے ہوئے ظاہر کے باطن کے, اے اللہ عمل توبہ قبول فرما, آئندہ ہم گناہ نہیں کریں, اگر پھر بھی ہو گیا فوراً توبہ کریں, ممکن ہے کہ پھر دوسرے وقت تک توبہ کی توفیق نہ ملے. ہلک المصوفون, آج کل کہنے والے یعنی دیر کرنے والے ہلاک ہو گئے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مطلب ہے سو فافال، آئندہ کل لوگ کہنے والے یا تاخیر کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ فرصت کو غنیمت جاننا چاہیے اور اپنے اوقات کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے کاموں میں صرف کرنا چاہیے۔ توبہ کی توفیق بھی سبحان طور کی عنایتوں میں سے، ہمیشہ تعالیٰ سے اس معنی میں انہیں توفیق کے خواہاں رہے۔ اور جو درویش شریعت میں مضبوط قدم رکھتے ہیں اور عالم حقیقت کو اچھی طرح پہچانتے ہوں، ان سے دعا طلب کرنی چاہیے، مدد لینی چاہیے، تاکہ سبحان و تعالیٰ کی عنایت ان کی کھڑکی سے، ان کے طرفیل سے ظاہر ہو کر اپنی پاک بارگاہ کی طرف پوری طرح جذب کر لے اور مخالفت کی اس میں کوئی گنجائش نہ رہے۔ یہ کھڑکی والی بات بڑی پیاری بات ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ دیتا سب کچھ اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ذرہ بھر بھی اس کے اندر کوئی دوسری بات نہیں ہے، دیتا تو اللہ تعالیٰ ہی، لیکن اللہ جل شانہ ذرائع تخلیق فرماتے ہیں، اور جس کے لیے جس کو ذریعہ بنایا گیا اس ذریعے سے اللہ ہی دے رہے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ ہی دے رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھو یہ صاحب جن کا میں نے ابھی ذکر کیا انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب میں نے سوالوں کے لیے کہا کہ آپ سوال بھیجا کریں، تو انہوں نے کہا کہ خدا کی شان ہے کہ آپ کے بیانات میں ہمارے سوالات کے جوابات مل جاتے ہیں، ہم سوالات کیا کریں۔ اب اصل میں بات یہی ہے کہ جس کو اللہ کسی کے لیے کھڑکی بنا دے تو اس کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، دیتے تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، بس یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ میری اصلاح فرمائیں گے ذریعے سے اس کی طرف متوجہ رہیں، تو یہ متوجہ اس کی طرف ہونا اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ جیسے کھڑکی کے پیچھے کوئی شخص کھڑا ہے اور میں کھڑکی کی طرف رخ کر کے اس سے کچھ مانگ رہا ہوں، تو کھڑکی سے مانگ رہا ہوں، میں کھڑکی سے نہیں مانگ رہا بلکہ میں وہ جو کھڑکی میں ہے اس سے مانگ رہا ہوں، اس کھڑکی سے اپوزٹ رخ کر کے میں اگر مانگوں تو اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ اس کو بےدبی سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ بس یہی والی بات ہے۔ تصور شیخ سے مراد یہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ شیخ کی طرف متوجہ ہونا، فناف شیخ ہونا، اس کا مطلب یہی ہے، وہ اصل میں اللہ کی بات کو اس سے لینا ہے، دینا اللہ نے ہے، دینا اللہ نے۔ اور نقشبندی سلسلے میں اس بات کا پورا انتظام کیا گیا ہے کہ اس چیز کو اچھی طرح ذہن نشین کیا جائے، اس میں باقاعدہ ایک مراقبہ ہے جس کو مراقبہ احادیت کہتے ہیں، کہ اللہ جل شانہ جیسے کہ اس کی شان ہے، اس سے فیض آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر۔ اور حقیقت ہے انما انا القاسم واللہ یعطی، ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے میرے شیخ کے قلب پر آتا ہے، اور میرے شیخ کے قلب سے میرے قلب میں آتا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک مراقبہ ہے، اس کو مراقبہ احادیت کہتے ہیں، ہاں جی، اور اس کے ذریعے سے ماشاء اللہ بالکل یہی چیز ہے جو کہ ابھی میں نے عرض کر لی، اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے، یہی چیز ہے وہ کہ آپ کے لیے اللہ پاک نے جس شیخ کو کھڑکی بنایا ہوا ہے اس کی طرف متوجہ رہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ان کی طرف سے جو فیض ہوگا وہ القا فرمائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ جب اپنے شیخ کی مجلس میں ہو لسانی ذکر نہ کرے، لسانی ذکر نہ کرے، جو بظاہر بہت مشکل بات ہوتی ہے سمجھانا کہ کیسے کہتے ہیں کہ لسانی ذکر نہ کرو، یہ میں نہیں کہتا، یہ ہمارے کافر کہتے ہیں، پڑھ لے کسی بھی کتاب میں پڑھ، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لسانی ذکر مستحب ہے اور اپنی اصلاح فرض عین ہے، جب اپنے شیخ کی طرف متوجہ تو اپنی اصلاح کے لیے متوجہ ہیں، جو فرض عین عمل ہے، ان کے دل سے جو آپ کے دل میں جو چیز آ رہی ہے وہ آپ کے دل کی اصلاح کر رہی ہے، جس پہ آپ کے سارے اعمال کا دار و مدار ہے۔ اس وجہ سے جو ہے نا، مطلب یہ کہتے ہیں کہ اس مجلس میں بیٹھ کے لسانی ذکر نہ کرے، اس کو مؤخر کر لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مخالفت کس میں گنجائے؟ جب تک شریعت کی مخالفت کا راستہ بال برابر بھی کھلا رہے گا، خطرے کا مقام ہے، مخالفت کے تمام راستوں کو بند کرنا چاہیے۔ محال سعدی کے راہ صفا، توارفت جز در پی مصطفیٰ، تجھے حاصل نہ ہو جب تک نبی کی پیروی کرنا، نہیں ممکن کبھی اہل صفا کی راہ پہ چلنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلامتی ہو۔ اہل اللہ پر خصوصاً جبکہ پیر مرشدی کا نام درمیان میں ہو، یعنی جبکہ وہ پیر مرشد بھی ہو اور فائدہ حاصل کرنے کا راستہ کھلا ہوا ہو، اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ۔ مجدد الف ثانی کا مطلب یہ ہے کہ پورے ہزار سال تک حضرت کا فیض جاری رہے گا اور مجددین بھی آتے رہیں گے، لیکن اس مجدد کے اثر کو لیے ہوئے ہوں گے۔ ہاں جی، اور اس کو ظاہر قاتل سمجھنا چاہیے، اور اس سے زیادہ لکھنا طول کلامی ہے۔ یہ چند باتیں محبت و اخلاص کے تعلق بنا پر لکھی، امید ہے کہ ملال کے باعث نہیں ہوں گی۔ دوسرے تکلیف یہ کہ ملا عمر اور شاہ حسن شریف زادے اور خاندانی آدمی ہیں اور آپ کی خدمت کے خواہاں، امید ہے کہ آپ نے خاص ملازم مداخل فرمائیں گے۔ اسماعیل بھی اس ارادے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اگرچہ پیادہ ہے، امیدوار ہے کہ اپنی حالت کے مناسب حصہ پالے گا۔ زیادہ کیا تکلیف دی جائے۔ حضرت کا یہ عجیب انداز تھا کہ ارشادات بھی فرماتے اور ساتھ ساتھ سفارش بھی فرماتے ہیں، مستحق نبی کی سفارش بھی فرماتے ہیں، یہ بہت اعلیٰ چیز ہے، یعنی ساتھ ساتھ خدمت خلق بھی ہو رہا ہے۔ مکتوب نمبر 79، یہ مکتوب بھی جباری خان کی طرف صادر ہوا۔ اس بیان میں کہ روشن شریعت تمام گزشتہ شریعتوں کی جامع، اور شریعت کے مطابق عمل کرنا تمام شریعتوں کے مطابق عمل کرنا ہے، اور اس کے مناسب بیان میں اللہ جل شانہ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام و تحیہ، کیا پیار طریقے سے نام لیتے، ادب کیا بات ہے۔ شریعت کے راستہ پر ثابت قدمی استقامت نصیب فرما کر اپنی پاک بارگاہ کی طرف پوری طرح متوجہ کر لے، چونکہ ثابت ہو چکا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حق سبحانہ وتعالیٰ کے تمام اسمائی و صفاتی کمالات کے جامع ہیں، اور سب اسماء و صفات الہی کے اعتدال کے طور پر مظہر ہے، جو کتاب آپ پر نازل ہوئی، تمام اسمانی کتابوں کا خلاصہ نہ چھوڑے، جو تمام انبیاء کرام علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور نیز وہ شریعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی ہے، تمام گزشتہ شریعتوں کا خلاصہ عمدہ حصہ ہے، اور وہ اعمال جو شریعت حق کے موافق ہیں سب سابقہ شریعتوں کے اعمال میں سے منتخب ہے، بلکہ ملائکہ کرام صلاۃ تعالیٰ نبی علیہ کے اعمال سے بھی منتخب ہے، کیونکہ بعض فرشتوں کو رکوع کا حکم دیا گیا اور بعض کو سجدہ کا اور بعض کو قیام کا، اور سب گزشتہ امتوں میں سے بعض کو صبح کی نماز کا حکم دیا گیا تو دوسری بعض امتوں کو دوسرے وقت کی نمازوں کا۔ بس اس شریعت میں گزشتہ امتوں اور مقرر فرشتوں کے اعمال کا خلاصہ، ان کا عمدہ حصہ انتخاب کر کے ان کے بجا لینے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا شریعت کی تصدیق کرنا اور اس کے مطابق اعمال بجا لینا حقیقت میں تمام شریعتوں کی تصدیق کرنا، ان شریعتوں کے موافق احکام بجا لینا ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں انسانیت ترقی کر رہا تھا، وقت کے حساب سے جو ان کے لیے ضروری تھا وہ دیا جا رہا تھا، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا تو انتہائی ترقی یافتہ صورت میں جو اس امت کو دیا جانا منظور تھا اللہ جل شانہ کو، وہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا، یعنی انتہائی ترقی یافتہ صورت ہے یہ۔ تو انتہائی ترقی یافتہ صورت میں جتنے بھی ترقی پذیر چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری شامل ہوتی ہیں، ہر چیز جو ترقی میں مطلب ترقی پذیر رہ چکے ہیں وہ ان ترقی یافتہ صورت میں شامل ہوتا ہے۔ بس میں کوئی شک نہیں کہ اس شریعت کی تصدیق کرنے والا خیر الامم تمام امتوں سے بہتر ہوئے، اور اس طرح اس شریعت کا جھٹلانا اور اس کے موافق عمل نہ کرنا، تمام سابق شریعت کو جھٹلانا ان کے موافق عمل نہ کرنا ہے، اس طرح آن صلی اللہ سرور علیہ الصلاۃ والسلام کا انکار کرنا، تمام اسماعی اور صفاتی کمالات کا انکار کرنا ہے، اور آپ سے ان کی تصدیق کرنا، ان سب کی تصدیق کرنا ہے۔ بس ثابت ہوا کہ آن صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے منکر اور شریعت کو جھٹلانے والے تمام عورتیں اسے بدتر ہوں گے۔ آیت الاعراف اشد کفر و نفاقہ، عرب کے سارا نشین لوگ کفر و نفاق میں سختر واقع ہیں، یہ اسی طرف اشارہ ہے۔ محمد عربی کا بر روئی ہر دوس راست، کسے کہ خاک درش نیست خاک بر سری ہو، عزت کونین ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا منکر ہوا خوار و ذلیل دوسرا۔ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ملاقات شرح مشکات میں فرمات کے امام طحاوی رحمۃ السلم نے حضرت عبید اللہ بن محمد سے، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب فجر کے وقت حضرت دم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی
تو آپ نے شکر کے طور پر دو رکعت نماز کی، تاکہ اس طرح نماز فجر کی ابتدا ہوئی، اور زہر کے وقت جب اسماعیل علیہ السلام کا ذریعہ منڈے کی شکل میں قبول ہوا تو آپ نے زہر کے وقت چار رکعتوں کو شکریہ طور پر ادا کی، اس طرح زہر کی ابتدا ہوئی۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد زندگی تو ان سے کہا کتنی دیر آ رہا ہے، تو آپ نے کہا ایک دن، پھر آپ نے سورج دیکھ کر فرمایا ایک دن یا اس سے کم، تو آپ نے چار رکعت اثر پڑھی، اس طرح نماز اثر کرتے رہے۔ اور آپ داؤد علیہ السلام کی مغرب کو توبہ قبول، تو آپ چار رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن شدت کے بعد 3 رکعت پڑھنے کے بعد تک ہیں، اس طرح مغرب کی 3 رکعتیں کرا پائے، اور نماز عشاء سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی، آپ سے پہلے کسی نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ مطلب ہے یہ ترقی یافتہ ترین صورت، مطلب ترقی صورت ہے جو شریعت محمدیہ۔ خدا مولم کی حمد و احسان ہے کہ شریعت الصاحب شریعت علیہ الصلاۃ و تحیہ کے ساتھ آپ کا حسن اعتقاد اور کامل یقین اسی طرح مشاہدہ ہو چکا ہے، اور نامناسب حرکات و افعال پر ہمیشہ آپ کی ندامت لاحق رہی ہے، حق سبحانہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ فرمائے۔ دیگر التماس ایک حامل رکعہ دعا میاں شیخ مصطفیٰ قاضی شریف کی نسل سے ہیں، ان کے بزرگ اس ملک ہندوستان میں بڑی عزت کے ساتھ آئے تو ذرائع معاش و فضائل پر کثرت رکھتے تھے، وہ شان علیہ معاش کی تنگی کو وجہ لشکر کی طرف متوجہ ہے، اور سنداد فرمانہ میں اپنے ہمراہ لایا ہے، امید ہے کہ آپ کے وسیلے سے جمعیت حاصل کر لے، زیادہ کیا تکلیف ہو مشاعر علیہ کی سفارش کس طرح صدر اعظم کے پاس کر دے کہ ان کا کام بن جائے اور پریشان حالوں کی جمعیت کا باعث ہو۔ والسلام علیکم۔ تو یہ حضرت مجدد رفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر دل سے مطمئن ہونا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اپنی پوری زندگی کو مطلب لانا، یہ اصل میں ہمارا کام ہے۔ مکتوب نمبر 80، مرزا فتح اللہ حکیم کی طرف صادر فرمایا اس بیان میں کہ 73 فرقوں میں سے فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت کا گروہ ہے، اور بدعتی فرقوں کی مذمت اور اس کے مناسب بیان میں حق سبحانہ وتعالی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام و تحیہ کی شریعت کے راستے پر استقامت نصیب فرمائے۔ کاری است غیری ہمیچ، کام اصلی ہے یہی، اس کے سوا سب ہیچ۔ اگرچہ 73 فرقوں میں سے ہر ایک فرقہ شریعت کے تباہ کا دعویٰ کرتے اور نجات کا یقین رکھتے ہیں، جیسے کہ شریف کل حزب بما لدین فرحون، ہر گروہ اس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے، ان کے حال کے مطابق لے پیغمبر صادق علیہ الصلوۃ والسلام تسلیمات اکملہ نے ان متعدد فرقوں میں سے ایک ناجیہ نجات پانے والے فرقے کی تمیز کے لیے جو دلائل بیان فرمو یہ ہے، الذین ہم علامہ انا علیہ واصحابی، یعنی فرقہ ناجیہ ہوئے جو اس طریقے پر جس پر میں ہوں اور میرے صحابے، صاحب شریعت علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر جس طریقے پر میں ہوں کافی ہونے کے باوجود اس مقام پر صحابہ کرام کا ذکر اس لیے ہو سکتا ہے تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ جو میرا طریقہ وہی میرے اصحاب کا طریقہ ہے۔ اس کے سلسلے میری ذہن میں اللہ پاک نے ایک بات ڈالی ہے جو اکثر میں بیان کرتا رہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک فرد ہے، بہت اونچے خاندان سے ہیں اور مرد ہیں اور بہت فصیح ہیں اور اس طریقے سے اعلیٰ صفات والے ہیں، تو بعد میں کسی کو اگر یہ ہو جاتی بات بسوسا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کیسے ہو سکتا ہوں کہ اس پر عمل کر سکوں دین پر، ہاں جی، تو اللہ جل شانہ نے صحابہ کرام کے اندر ہر طبقے فکر کے لوگوں کو جمع فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، مالدار بھی تھے، غریب بھی تھے، دیہاتی بھی تھے، شہری بھی تھے، کالے بھی تھے، گورے بھی تھے، اس طریقے سے بہت ذہین بھی تھے، بہت سادہ بھی تھے، ہاں جی، بیمار بھی تھے، صحت مند بھی تھے، یعنی ہر طبقے کے حضرات آپ کو صحابہ میں ملیں گے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں جب صحابہ کرام کی تربیت ہوئی تو صحابہ کرام سب آنے والے لوگوں کے لیے نمونہ بن گئے، اور ہر صحابی جس طبقے میں تھے اس طبقے پہ حجت بن گئے، لہذا اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس نمونہ نہیں ہے۔ مالدار لوگوں کے پاس مالدار صحابہ کا نمونہ ہے، غریب لوگوں کے پاس غریب صحابہ کا نمونہ ہے، بیمار لوگوں کے پاس بیمار صحابہ کا نمونہ ہے، ہاں جی، اس طرح بہت عالی خاندان کے لیے عالی خاندان کے صحابہ کا نمونہ ہے، اور بہت ہی کمزور خاندان جیسے غلام ان کے لیے بھی نمونے موجود ہیں، ہاں جی، یعنی ہر ہر طبقے کے لیے نمونہ صحابہ کرام میں موجود ہے. بس صحابہ کرام کی جو فرمایا کہ ما انا علی و اصحابی، تو صحابہ کو اپنے ساتھ شامل کر کے گویا کہ سب کے اوپر حجت تمام فرما دیا. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے نمونہ موجود نہیں ہے. لہٰذا نجات کے طریقے حضرات کے تباہ پر ہوگا، جس کا سبحانہ فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو یقین اس نے، جیسے ہر طبقے کی صحابی کی اگر ہم وہ کرتے ہیں نا یعنی تباہ کرتے ہیں، تو اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تربیت فرمائی ہے. بعض نادان لوگ جو کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جس طرح میں نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، تو عورتوں کے لیے حکم دیتے کہ تم بھی مردوں کی طرح نماز پڑھو، کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو جو نماز سکھائی وہ تو نہیں تھی، فاطمہ الزہرا کو جو نماز سکھائی تھی وہ تو نہیں تھی، تو عورتیں کن سے سیکھیں گی نماز؟ عورتوں سے سیکھیں گی، عورتیں عورتوں سے نماز سیکھیں گی. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی اسی طریقے سے کریں گے. آج بس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ترقی اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے خلاف کرنا سراسر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. جن لوگوں نے حق تعالیٰ و تقدس کی اطاعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے خلاف تصور کیا ہے، حق سوال کے ان کے حال کی اطلاع دے تو ان کو کفر کا حکم لگاتا ہے. چنانچہ فرماتے یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا. یعنی یہ لوگ رائے رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق ڈالے، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض آیتوں پر ایمان لاتے اور بعض کا انکار کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کا راستہ اختیار کر لے. یہی لوگ در حقیقت پکے کافر ہیں، اللہ کی بات رسول کی بات ہے، رسول کی بات اللہ کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اللہ کی طرف سے فرمایا، بالکل واضح طور پہ فرما دیا، نہیں فرماتے کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مگر وہ جو اس کو وحی کی جاتی ہے. اور وحی دو قسم کی اس لیے بتائی جاتی ہے، وحی مطلوب ہے وحی غیر مطلوب. جو وحی تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن ہے، جو وحی تلاوت نہیں کی جاتی ہے بلکہ سمجھی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ حدیث شریف ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے وہی کے ذریعے سے فرمائے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے، گفت ہے گفت ہے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. مطلب یہ ہے کہ جو بھی مطلب اللہ کا بندہ یعنی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، لہٰذا کوئی اس میں فرق نہیں ڈال سکتا. بس مذکورہ بالا صورت سے واضح ہو کہ اصحاب کرام رضوان کے طریقے پیروی کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا دعویٰ کرنا باطل اور جھوٹ ہے، بلکہ حقیقت میں وہ اتباع رسول اللہ علیہ وسلم کی عین نافرمانی ہے. بس صحابہ کرام سے مخالفت کے طریقے میں نجات کی کیا گنجائش ہے؟ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ الْكَاذِبُونَ، اور یہ لوگ گمان کہ کسی اچھی حالت پر ہیں، خبردار خبر ہو جائے بے شک یہ لوگ بڑے جھوٹے ہیں. ان کے حال کے مطابق اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ فرقہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کے مطابق کو لازمی طور پر اختیار کیا ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے. اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو مشکور فرمائے. بس یہ لوگ فرقہ ناجیہ ہیں، اور کیونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کو تان کرنے والے خود ان اصحاب کرام کے اتباع سے معروم ہیں، جیسے کہ شیعہ اور خارجی اور معتزلہ جو خود نئے پیداشند مذہب رکھتے ہیں. ان معتزلہ کا سردار اور اصل بنا تھا حضرت امام حسن بصری کے شاگردوں میں سے، جو ایمان و کفر کے درمیان واسطہ ثابت کرنے کے بعد امام وصوف سے جدا ہو گیا، اور امام نے اس کے بعد فرما اعتذر عن نام سے جدا ہو گیا. باقی تمام فرقوں کو بھی اس پر قیاس کیجیے. اور صحاب کرام کے حق میں تان کرنا فل حقیقت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تان کرنا ہے. ما آمن برسول اللہ من لم یقر اصحابہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عزت و تعظیم نہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا. اس لیے حضرات کے ساتھ حواست کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو اس برے اعتقاد سے بجائے، اور جو شرعی احکام قرآن حدیث کے واسطے ہم تک پہنچے وہ سب انہی صحابہ کرام کے نقل و روایت کے وسیلے سے ہیں. جب وہ صحابہ کرام متعون ہوں گے تو ان کی نقل و روایتیں بھی متعون ہوں گی، اور نقل و روایت ایسی نہیں کہ بعض کا سوا بعض کے ساتھ مخصوص ہے، بلکہ تمام اصحاب کرام عدالت تقویٰ صدق اور احکام شریف کی تبلیغ میں برابر ہے. بس ان میں سے کسی ایک کو صحابی کو بھی تان تشنیع کرنے سے دین پر تان لازم آتا ہے، اللہ جل شان اس سے بچائے. اور تان لگانے والے یہ کہیں
ہم بھی اصحاب کرام کے مطابق کرتے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہم سب اصحاب کرام کے مطابق کریں، بلکہ اجتہادوں کے متضاد اور ان کے مذہبوں کے مختلف ہونے کے بعد ان سب کے مطابق ممکن نہیں. تو ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ بعض اصحاب کے مطابق اس وقت فائدہ مند ہو سکتی ہے جبکہ بعض دوسرے اصحاب کا انکار اس کے ساتھ شامل نہ ہو، ورنہ بعض اصحاب کا انکار کرنے کی صورت میں بعض دوسرے اصحاب کے مطابق ثابت نہیں ہو. کیونکہ مثلاً حضرت امیر علی رضی اللہ تعالیٰ بن ابی طالب نے خلفاء ثلاثہ اجمین کی عزت تقریم کی، ان کے مقتداؤں نے کہ شام کو جانتے ہیں ان سے بیعت کیے، بس خلفاء ثلاثہ رضوان اجمعین کا انکار کرنے کے باوجود حضرت امیر کے مطابق کا دعویٰ کرنا ماس افطرا بہتان ہے، بلکہ خلفاء ثلاثہ کا انکار درحقیقت حضرت امیر رتنوں کا انکار ہے، ان کے اقوال اور افعال کا صریح رد ہے. اور تقیہ کے احتمال شک و اسد اللہ شیر خدا ان حضرت کے حق میں بیان کرنا بھی عقل کی کمی وقوف ہے. صحیح عقل ہرگز اس بات کو جائز نہیں سمجھتا. حضرت اسد اللہ شیر خدا نے کمال معرفت و شجاعت کے باوجود خلفاء ثلاثہ کے بغض کو 30 سال تک پوشیدہ رکھا، ان کے خلاف کو ظاہر نہیں کیا، ان کے ساتھ منافقانہ صحبت رکھی. اس قسم کا نفاق کسی ادنا درجے کے مسلمان سے بھی تصور نہیں کیا جا سکتا. ایک شیعہ تھے، وہ الحمد للہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی تھی، تو اس نے مجھے خود کہا، یہ بات ان کی طرف سے خود میں نے نہیں بات کی ان سے، اس نے کہا کہ اگر تقیہ کوئی اچھی چیز تھی تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پہ کیوں نہیں کیا؟ اب دیکھو امام حسین رضی اللہ عنہ کو بڑی شجاع ثابت کرتے ہیں، بڑے شجاع تھے، انہوں نے حق بات کر لی، تو علی رضی اللہ عنہ پہ تقیہ کے الزام لگا کر کیا ثابت کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذلک، بزرگ ثابت کر رہے ہیں نا، نعوذ باللہ من ذلک. ہمارے بیٹے کو تو شجاع ثابت کرو، باپ کو بزدل شامل کرو، پھر بھی تم حق پر رہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک شیعہ بچی تھی، اس نے مجھے فون کیا، شاہ صاحب آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں، مجھے میرے سوال کا بھی جواب دیں. میں نے ضرور بتایا بیٹے پوچھو. شیعہ اور سنی میں بنیادی کیا فرق ہے؟ عجیب سوال کیا. شیعہ اور سنی میں بنیادی کیا فرق ہے؟ میں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی صفت ہادی کے مظہر ہیں، لہٰذا ہدایت تو آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہدایت ہمیں 3 رستوں سے پہنچتی ہے، امہات المومنین کے ذریعے سے، جو بعض خاص باتیں جو کسی اور کو معلوم ہی نہیں ہو سکتی سوائے ان کے، اہل بیت کے ذریعے سے، جو گھر کی باتیں ہیں صرف ان کو ہی معلوم ہو سکتی ہے، ان گھر میں تو کوئی اور نہیں جا سکتا تھا، اور عام صحابہ کرام جو بعض دوسرے اوقات میں سفر حضر میں موجود تھے ان کے ذریعے سے. بس جنہوں نے ان 3 سے لیا ان نے پورا دین لیا، جن نے ان میں سے کسی سے لیا کسی سے نہیں لیا انہوں نے ناقص دین لیا، اور جن نے ان میں سے کسی ایک کی مخالفت کی ان نے کچھ بھی نہیں لیا. کہتے میں سمجھ گئی ہوں، بس آپ مجھے اپنا وظیفہ بتا دیں. مطلب یہ دیکھو باتیں بالکل کری کری ہیں، واضح ہیں، کوئی اس میں اختلاف کوئی گنجائش نہیں ہے. خود ہی پنستے ہیں، خود ہی پنستے ہیں، جو اس سے آگے پیچھے ہوتے خود ہی پنستے ہیں. جیسے وہی والی بات میں نے کی کہ اگر تقیہ ثابت کرتے علی رضی اللہ عنہ کے لیے تو امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے پھر کیوں نہیں ثابت کرتے؟ ظاہر دو مختلف صورتیں ہیں. تو یہ جو بات ہے مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا جو دین ہے اہل سنت والجماعت کا، یہ شک سے مبرہ خالص دین ہے، اس کے اندر کوئی قسم کی جو ہے گنجلک بات نہیں ہے. ہم سب کو مانتے ہیں، سارے صحابہ کو. کمال کی بات یہ ہے کہ یعنی اس وقت کے دور کے جو ان کے بڑے ہیں ان کے ساتھیوں کو کوئی غلط نہیں کہہ سکتا، کہیں گے تو جان پھر کھیل لیں گے، ان کی مخالفت کر لیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے پورا دین چلا ان کے ساتھیوں کے مخالف ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے اس وقت جہانگیر کو شیعہ بنانے کی کوشش میں نور جہان نے ایران سے ذاکر ملوایا کہ وہ آ جائے تو ہم ان سے مناظرہ کروا دیں گے اہل سنت سے، اور وہ چونکہ بڑا ذاکر ہوگا لہذا وہ جیت جائے گا. تو جہانگیر کو ہم شیخ کی پونے کی دعوت دے دیں پورب بنائے دیں. اس کو کہا کہ ذرا اور جگہوں سے ہوتے ہوئے آ جاؤ تاکہ آپ کے ہندوستان کے حالات کا پتہ چل جائے. تو پہلے لاہور چلے گیا. لاہور میں حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ تھے، اس وقت صوفی تھے، بہت بڑے صوفی تھے. حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ چونکہ صوفی تھے، انہوں نے کہا کہ صوفی تو سادہ لوگ ہوتے ہیں،
وہ تو مناظر میں نہیں پڑھتے لہٰذا ان کو ان چیزوں کا پتہ ہے، لہٰذا مشہور تو ہے، میں پہلے ان سے مناظر کرتا ہوں تو اگر میں جیت گیا تو میری مشہوری ہو جائے گی، دیکھو نا یہ میاں میر کو بھی شکست دے گیا، لہٰذا میرا نام ہو جائے گا آگے میں بڑھوں گا پھر. تو پہلے چلے گئے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میاں میر رحمۃ اللہ کے ساتھ میرا جو ہے نا مناظر کر، ان سے ٹائم لے لیا، انہوں نے ٹائم دے دیا. جس وقت یہ جا رہے تھے حضرت باہر بیٹھے ہوئے تھے، دھوپ تاپ رہے تھے، تو یہ جو ذائقہ تھا ایرانی اس کو جب دیکھا نا آگے آگے وہ آ رہا تھا، فرمایا جو آگے آدمی آ رہا ہے اس کا دل کالا ہے، میں تو اس کو عارف بن لاتا ہوں، اس کا دل کالا ہے. اس پر جو ہے نا وہ جب آگے پہنچ گئے میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ علیک سلیک جمہوری تو نے کہا جی آپ کی تعریف، انہوں نے کہا میں مداح آل رسول ہوں، میں آل رسول کا مدح کرنے والا ہوں. کہ واہ جی واہ کیا بات ہے، ہم بھی مداح آل رسول ہیں، چلو کچھ ہو جائے نا آپ کچھ مدح کر لے تاکہ ہمیں بھی خوشی ہو. اب اس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے مدح میں زمین آسمان کے کلاوے میں لانا شروع کر لیے جیسے ان کا طریقہ ہے. تو جوش میں آ کر کہنے لگے جہاں امام حسین دفن ہے اس کے ارد گرد 40 میل تک کے علاقے کے لوگوں کو اللہ نے جو ہے نا وہ معاف کر دیا، ان کی مغفرت فرما دی ان کی شان کے مطابق. حضرت میاں میر رحمۃ اللہ واہ جی کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، کیا بات ہے، واہ جی واہ، نواسے کا یہ شان ہے تو نانا کا کیا شان ہوگا. اب جیسے انہوں نے یہ کیا تو بس اس کے اوپر پانی پڑے، اوہ اوہ میں سے غلطی ہو گئی، کیونکہ ساتھ ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ اگر 40 میل تک علاقے کے لوگ نوازے کے ذریعے سے معاف ہو سکتے تو نانا کے ذریعے سے تو کوئی رہ ہی نہیں ہوگا. آج بس وہ اتنے ذلیل اور خوار ہو گئے کہ خود ہی اپنا سر جھکایا اور چلے گئے واپس، شرم سے آگے گئے ہی نہیں، واپس ایران چلے گئے. کہتے اگر میں ایک صوفی سے نہیں جیت سکا تو علماء سے کیسے جیتوں گا. آج بس وہ تو چلے گئے. پھر اس کے بعد عبداللہ شوستری ان کا مشہور ذاکر تھا، ان کو بلایا. وہ نور جان نے کہا کہ سیدھا آنا ہے آگرہ آنا ہے، راستے میں کسی اور جگہ نہیں جانا. وہ سیدھا آگرہ آیا اور محفل مناظرہ قائم ہوا، جہانگیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جہانگیر سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا، تو ان کے بڑے معتقد تھے، ان کا نام بھی سلیم تھا، اس وجہ سے جہانگیر کا نام سلیم تھا، تو ظاہر ان کے بڑے معتقد تھے. تو جو سنی علماء تھے ان نے یہ ٹیکنیک اختیار کی، ان نے اوپر سے شروع کیا شیخ عبد القادر جیلانی کون، نے کہا زندے کس فلاں کون، زندی کس فلاں کون، زندی کس فلاں کون، زندی کس، جتنے سنی علماء کو بتایا وہ سب کہتے سب زندی. درمیان میں کہہ دیا سلیم چشتی، کہتے زندی کس. جہانگیر کے کان کھڑے، کیا کہا؟ اب کہاں تو تھا، تو اس نے کہا کہتے کہ زندی کیا. اچھا جلاد کو اس کا سر اڑا دو. اب نور جان ان کے پاؤں پڑ گئی، انہوں نے کہا کہ مہربانی کر کے اس کو معاف کر لے، سیدھے واپس جائے گا ایران کے، یہاں ٹھہرے گا نہیں، بس یہ توبہ اس کی قبول کر لے اور یہ جو ہے اس کی جان بخشی کر دے. تو اس نے تاریخی فکرہ کہا ہے وہ نور جان کو جہانگیر نے اس موقع پہ، جان من جان دادم ایمان دادم، جان من میں جان تو دے سکتا ہوں تیرے لیے ایمان نہیں دے سکتا، یہ والی بات. تو بہرحال بات یہ ہے کہ الحمدللہ 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 اہل سنت والجماعت ہے، ہم سب کی قدر کرتے ہیں، سارے صحابہ کی قدر کرتے ہیں، لہذا ہم پر کوئی الزام نہیں آ سکتا. جب ہم کسی کی مخالفت نہیں کرتے تو اگر ہمارے بڑوں کی مخالفت کی جائے تو ہم ان کی اگر چھوٹوں کی مخالفت کر لے تو کیا الزام آ سکتا ہے ہمارے پر. جو چھوٹے ہمارے بڑوں کی مخالفت میں باتیں کر رہے ہیں تو اگر ان کی مخالفت میں ہم بات کر لیں ہمارے پر تو الزام ہی نہیں آتا. الزام تو پہل کرنے والے پہ ہوتا ہے، جو پہل کرتا ہے. پہل کس نے کیا ہے؟ ہمارے بڑوں پہ الزام کس نے لگایا؟ ہاں جی، تو بس یہی والی بات ہے. ہمارے ہاں الحمدللہ کوئی تعصب بھی نہیں ہے اور کسی کی مخالفت بھی نہیں ہے، سب کو ہم برحق سمجھتے ہیں، اپنے اپنے مقام پر سمجھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں جو بھی کوئی ارشاد فرمائے ہم سب حق جانتے ہیں، ابوبکر صدیق کے بارے میں فرمایا ٹھیک، عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا ٹھیک، عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا ٹھیک، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا ٹھیک، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے فرمایا ٹھیک، عمر فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا ٹھیک، ہم سب ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق پر سمجھتے ہیں، صحیح سمجھتے ہیں، لہٰذا ہم پر کوئی الزام نہیں ہے، ہم پر کوئی الزام نہیں ہے، الزام ان پر ہے جو آل حق کے ساتھ ٹکراتے ہیں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ٹکرائے گا وہ بھی ہمارا دشمن، جو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ٹکرائے گا وہ بھی ہمارا دشمن، جو فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے ساتھ ٹکرائے گا وہ بھی ہمارا دشمن، جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ٹکرائے گا وہ بھی ہمارا دشمن، چونکہ ہم سب کو حق پر سمجھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کی قدر جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کی قدر کرتے ہیں، لہذا ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، پریشانی ان کو ہوگی جو درمیان میں تخصیص کرتے ہیں، خارجی آل بیت کے منکر ہے ہم ان کے بھی مخالف ہیں، آل تشیح ہمارے باقی صحابہ کے منکر ہے ہم ان کے بھی مخالف ہیں۔ آج اگر یہ اس مخالفت کو چھوڑ دیں ہمارے بھائی، ہم کیا دمن سے کیا لینے دینے، کوئی ہمارے ان کے ساتھ جائیداد کی لڑائی تھوڑی، آج اس کو چھوڑ دیں بس بات ختم، آج سب کو مان لیں کوئی مسئلہ نہیں، تاریخ جس کی کوئی بنیاد نہیں۔ ایک دفعہ یورپ میں ایک شخص دنیا کی تاریخ لکھ رہے تھے، چودھویں منزل پہ بیٹھے ہوئے تھے اپارٹمنٹ میں، لکھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں، شور سا محسوس ہوا، نیچے کھڑکی میں دیکھا تو لوگ جمع ہیں، نیچے جا کے لوگوں سے پوچھا کیا ہوا ہے، چار پانچ لوگوں نے جو بات بتائی، ہر ایک میں آپس میں اختلاف، حالانکہ ادھر موجود ہیں وہ لوگ، کوئی ایک بتا رہے کوئی دوسرا بتا رہے کوئی تیسرا بتا رہے کوئی چوتھا بتا رہے، اس نے جا کر جتنے بھی سارے لکھا تھا سب کو آگ لگائی، ان کے دوستوں نے کہا کیا کیا تو نے، انہوں نے کہا میرے سامنے واقع ہوا ہے، نیچے میرے بلڈنگ کے نیچے واقع ہوا ہے، میں نیچے گیا ہوں، میں اس کا فیصلہ نہیں کر سکا کون سا صحیح ہے، تو میں عالم پورا عالم جو اس کا جو ہے نا وہ ستاری کا کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں۔ اس کے مقابلے میں احادیث شریفہ یہ بہت، اس کے لیے اللہ پاک نے بڑا نظام بنایا ہے، رجال اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، لا حول ولا قوة الا بالله، 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 الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك صلى الله عليه وسلم هذه الدعوه التامه الصلاه التامه ذات محمد المسجد الفضيله توبس مقام محمد انك لا تخلف الميعاد، ذکر کرتے ہیں
لا إله إلا الله 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم لا إله إلا هو 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك حق جیسے کہ آپ حضرات کے سامنے میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے چونکہ چاروں سلسلے ہیں تو یہ جو ہمارے جو اذکار ہیں چار سلسلوں کے ترجمان ہیں، لا الہ الا اللہ چشتی سلسلے کا، لا الہ الا اللہ قادر سلسلے کا، حق سروردی سلسلے کا، اور اللہ یہ نقشبندی سلسلے کا۔ تو اسی نقشبندی سلسلے کے احترام میں چونکہ آج مجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے جو ہے نا وہ مکتوبہ شریف کی تعلیم ہوئی، تو اب مراقبہ کریں گے۔ مراقبے میں ہم صرف یہی کہیں گے کہ جو اللہ اللہ کا ذکر ہم نے کیا ہے، بس ہم کہیں کہ یہی ذکر ہمارا اللہ اللہ ہمارا دل کر رہا ہے۔ شروع کر لیں۔ اللہ اللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ دروشی کل ہوا کیا ہے مقبول کر دے مناجات مقبول مناجات مقبول۔ ہیلو 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 ان کو بتا دے گئے ابھی مجلس میں الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبین اللہم حسن فرجی ویسر لی امری، اللہم امین اسلک تمام الوضوء و تمام الصلاۃ و تمام رضوانک و تمام مغفرتک، اللہم آتنی کتاب بیمینی، اللہم غشنی برحمتک و جنبنی عذابک، اللہم ثبت قدمی یوم تزل فی الاقدام، اللہم جلنا مفلحین، اللهم افتح أبواب قلوبنا بذكرك، واتمم علينا نعمتك، واصب علينا من فضلك، واجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم آتني أفضل ما تعطي عبادك الصالحين، اللهم أحيني مسلم وأمتني مسلما، اللهم عذب الكفرة والكف في قلوب المرغوبة، وخالف بين كلمتهم، وأنزل عليهم رزقك وعذابك، اللهم عذب الكفرة أهل الكتاب والمشركين الذين يشهدون آياتك ويكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك وتعدون حدودك ودون ماك إله آخر لا إله أنت تبارك وتعالى تم كل ظالمون ولون كبيرا، اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واصلهم واصل ذات بينهم بينهم وقلب بين قلوبهم واجل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وغزهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم ويوفي بعهدك الذي عهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إلى الحق سبحانك لا إله غيرك اغفر لي ذنبي وأصلح لي عملي إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم يا غفار اغفر لي يا تواب تب علي يا رحمن ارحمني يا عفو عني يا رؤوف ربي يا ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وتوفقني حسن عبادك يا ربي اسلك من خير كله يا ربي افتح لي بخيري واختم لي بخيري وقني السيئات ومن تق السيئات ومزن فقد رحمت وذلك الفوز العظيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله اليك ارجو الامر كله اسالك الخير كله واعوذ بك من الشر كله بسم الله الذي لا اله غيره اللهم اعذب عنا الهم والحزن اللهم بحمدك انصرفت وبذنبي اعترفت اللهم اله ابراهيم اللهم الهي واله ابراهيم واسحاق ويعقوب واله جبرائيل وميكائيل واسرافيل اسالك ان تستجيب دعوتي فانا مستر وتعصمني في ديني فاني مفطر وتنال برحمتك فاني مذنب وتنفي عني الفقر فاني متمسكن اللهم نسالك بحق السائلين عليك فان السائل عليك حقا أيما عبد أمة من أهل البر والبحر تقبلت دعوتهم واستجبت دعاهم أن تشركنا في صالح ما يدعوك فيه وأن تشركهم في صالح ما ندعوك فيه وأن تعافينا وإياهم وأن تقبل منا ومنهم وأن تجاوز عنا وعنهم فإننا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولك فاكتبنا مع الشاهدين اللهم آت محمد الوسيلة واجعل في المستفين محبة وفي الأعلين درجة وفي المقربين ذكرى اللهم اهدني من عندك وافد علي من فضلك واسب علي من رحمتك وانزل علي من بركاتك اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي انك انت التواب الرحيم اللهم اني اسالك توفيق اهل الهدى وامال الاهل يقين ومناصره اهل التوبه وازم اهل الصبر وجد اهل الخشيه وتلبى اهل الرغبه وتعبد اهل الورع وارفان اهل العلم حتى القلب اللهم اني اسالك مخافه الهجر من المعاصي حتى اعمل بطاعتك اعمل ما يستحق برضاك حتى اناسك بالتوبه يخوف منك وحتى اوصلك لك النصيحه اي منك وحتى اتوكل عليك في الامور كلها واستذنبك سبحان خالق النور اللهم لا تهلكنا فجاءه ولا تاخذنا بغته ولا توفنا لك ولا وسيا اللهم انس واشد في قبري اللهم ارحمني بالقران العظيم واجعل الامام ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرني مما نسيت وعلمني مما جهلت وارزقني تلاوه انا الليل والنهار وجل بحجه يا رب العالمين اللهم عبدك وابن عبدك وابن عبدك انا سيد ملكك تقلب في قبضتك واصدق بلقائك واؤمن بوعدك امرتني فعصيت ونهيتني فاتيت هذا مكان اعز بك من النار لا اله الا انت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي مولاي الزفر لا تلزم الا انت اللهم لك الحمد لك المشتكى بك المستغاث وانت المستعان ولا حول ولا قوه الا بك اللهم اني اعوذ برزقك من سخطك ومن معافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم انا نعوذ بك من الذله او نذله او نذل او نظلم او يظلم أو يظلم علينا أو نجهل أو يجهل علينا أو أذل أو أضل أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات وشكت له الظلمات وسلها علي أمر الدنيا والآخرة أن تهل علي غضبك وتنزل علي سخطك ولك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم واكية كواكية الوليد اللهم واكية كواكية الوليد اللهم واكية كواكية الوليد اللهم إني أعوذ بك من شر الأمين السيل والبير السرور ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا الله امال دعاءك ومن هبي باسم تفضل قبول فرما يا الله العالمين همسكم هم كمزور ام سے حساب نہ لے بغیر حساب کے معاف فرما دے یا الله العالمين مرتب قبول فرما رضا کی دولت عظیم ہمیں عطا فرما میں صدیقین میں شامل فرما یا الله شیطان کو ہم سے مایوس کر اور یا الله العالمين ہمارے نفس کی بہترین تربیت فرما اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع عطا فرما یا الله العالمين اس کے لیے ہمیں قبول فرما پورا عالم کے اندر از اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کو پھیلانے والا بنا يا الله تو ہم سے راضی ہو جائے اس رضا پر ناراض نہ ہو اللهم انا نسالك من خير ما سالك من ربك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من ربك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان ولا حول ولا قوه الا بك سبحان ربك رب